السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وبارك وسلم صلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے جس میں ایک دن اور ایک رات ایسے گزرے ہیں جو ہمیشہ سے بزرگ اور معظم رہا ہے. حضرت آدم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی فضیلتیں احادیث سے ثابت ہیں. ایک روایت ہے کہ عاشورے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اور طوفان جب رکا تو آپ کی کشتی جھیلی پہاڑ کی چوٹی پر رکی، وہ بھی عاشورے کا دن تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے نارے نمرود سے بچایا، وہ بھی عاشورے کا دن. حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار ہو کر اپنی قوم کو فرعون سے بچا کر لے گئے اور دریا میں فرعون اور اس کا لشکر ڈوبا، وہ بھی عاشورے کا دن تھا. میں تفصیل نہیں پر مختصر بیان کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی عاشورہ بسم محرم الحرام کو اپنے ماننے والوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ محرم الحرام کی دسویں تاریخ ہے. اللہ تعالی نے اس عاشورے کو اپنے اسلام کی نشانی بنا دی. وہ ہے آل رسول سبتے راتبے سبتے پیغمبر راتبے دوش رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، وہ بھی عاشورے کی تھی. اب عاشورہ ایسا بن گیا کہ کبھی مسلمان کیا کوئی تاریخ اس کو بھول نہیں سکتی. سن دو ہے، ایک یہ سن ہجری 1441 یہ شروع ہو چکا اور اس سے پہلے جو سن سال گزرا وہ 1440. 1440 میں ایک مہینہ اور ہر سال آتا ہے اسے ہم بقرعید کا مہینہ کہتے ہیں. 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بقرعید کی 10 تاریخ کو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا کر اللہ کا حکم اور اس کی تعمیز کی تھی. یہ سال ختم ہوا قربانی پر اور محرم شروع ہوتا ہے ہجری کا. یہ 10 تاریخ کو نواس رسول کی قربانی کربلا میں ختم ہوا تو قربانی, شروع ہوا تو قربانی. مسلمانوں کو یہ سبق مل رہا ہے, اے مسلمان تیری زندگی 2 قربانیوں کے بیچ میں ہے اور یہ قربانی کا سلسلہ چلتا ہے. آج بھی کتنے مظلوم مسلمان قربان ہوتے رہے ہیں. ہمیں یہ سلسلہ بتایا گیا ہے, اول بھی قربانی آخر بھی قربانی. اس بیچ میں جو مصیبتیں آئے مسلمان مایوس مت ہونا, بلکہ ان قربانیوں پر صبر کرنا تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالا مال. آج مسلمان اپنی قربانیوں کو بھول چکا, مسجدوں سے دور ہو چکا, مصیبتوں میں رونا سیکھ گیا. مسلمان وہ ہے مصیبتوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے مصیبت آ. مسلمان گھبرانے کے لیے نہیں ہے, مصیبت کا طوفان اس ہمالیہ سے ٹکرا کر واپس چلا جائے گا اور مسلمان اپنی جگہ پر قائم رہے گا. ظلم ہم کو مٹا نہیں سکتا, چھوٹا سا مچھر پوری دنیا اس کو مٹانا چاہتی ہے, مٹا سکے؟ کتنی دوائیں, کتنی گڈ نائٹ اور کتنی وہ مارنے کی کھٹاکھٹ سب نکلتی جا رہی ہے, لیکن یہ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. جب دنیا سے پوری سائنس مل کر مچھروں کو مار تو دیتی ہے, مچھروں کا وجود ختم نہیں ہو سکتا. اے لوگوں سن لو, حسین کے ماننے والوں کو تم مار تو سکتے ہو, ان کا وجود ختم نہیں ہو سکتا. ہم مٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں, باقی رہنے کے لیے آئے. یہ اور بات ہے کہ اسکرین اگر تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے تو اس پر تھوڑا سا وزن پڑتا ہے تو دب جاتی ہے, لیکن اسکرین ٹوٹتی نہیں. دیکھا کبھی ٹوٹتے دبتے تو دیکھا ہے, ٹوٹتے نہیں دیکھا. اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک بھی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک بھی ہے. جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. جب اسکرین کا وزن آپ ہٹاؤ تو یہ پوج کر کے ابھرتی ہے. مسلمان سن لے, تم میں اللہ نے اسلام کا جمپنگ پاور دیا ہے. جمپنگ پاور ظلم دبا سکتا ہے, مومن تجھے مٹا نہیں سکتا. یہ حوصلہ لے کر جی, رونے کے لیے نہیں آیا ہے, بلکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسلمان مسکرانے کے لیے آیا. تلواروں کے نیچے لیٹ کر سجدہ کرنے کا عادی بن کر آیا ہے. نکل سجدہ چھوڑنے والا نہیں, تلواروں کے سائے میں سجدہ کرنے والا ہے. جس دن یہ کردار تمہیں مل جائے گا, خدا کی قسم تمہاری اسکرین پر ظلم کا جو دباؤ ہے وہ خود ہٹ جائے گا اور بڑے بڑے تمہارے چرنوں پر شیش نوائی کریں گے. کر کے تو دیکھو, جب تک کرو گے نہیں ترقی اتنی, اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. امام حسین کی محبت نبی کا پیار, ان سے سچی محبت کرو, ان کی قربانیوں سے محبت کرو, ان کے صبر و رضا سے محبت کرو, ان کے سجدے سے محبت کرو. نبی تم کو سینے سے لگا. ایک حدیث مجھے یاد آئی جس کو امام بیہقی نے نقل کی. ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے. بچے راستے میں کھیلتے کودتے نظر آئے. جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو وہ بچے ادب کے لیے ایک طرف کھڑے ہوئے. اس زمانے میں بچوں میں بھی بڑا ادب تھا. بڑوں کو دیکھتے تھے تو شور نہیں مچاتے تھے, چپ چاپ ایک طرف کھڑے ہو جاتے. آج ہماری تربیت یہ ہے بزرگ بیٹھا رہتا ہے بچے چلاتے رہتے ہیں, بزرگ چلے جا رہے ہیں بچے کودتے اچھلتے گالیاں دیتے رہتے ہیں. بچوں کی بھی تربیت کرو. باپ اگر ادب والا ہے تو گود میں پلنے والا بچہ بھی ادب والا ہے. اپنے کو سدھارو, نسل خود سدھر جائے گی. پیر صاحب کا تعویذ نہیں سدھارتا. بچوں کے لیے بہت شرارت کرتا حضرت تعویذ دے دیجیے. بڈھا خود ہی شریر ہے, خود ہی نماز نہیں پڑھتا ہے. بچہ کیا تمہارا ادب کرے گا؟ ادب کرو, مسجد کا ادب کرو, اللہ و رسول کا ادب کرو, بزرگوں کا ادب کرو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے تھے, بچے ایک طرف ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے پاس پہنچ کر بچوں کو سلام دیا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ میں مولانا ہوں, بچے مجھے پر سلام کریں. سنت یہ ہے بچہ ہو بوڑھا ہو جو مل جائے اسے سلام کر. آج سلام کی روش ہم نے چھوڑ دی. سیکھ لو آج سے سلام, انشاءاللہ دلوں کی قدورتیں بھی ختم ہو جائے, آپس کی دشمنی بھی ختم ہو جائے. حضور نے بچوں کو سلام کیا اور بچوں نے ادب سے حضور کو بلایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کی طرف بڑھے اور اس میں سے ایک بچے کو گود میں اٹھایا. گود میں اٹھانے کے بعد حضور اس بچے کو پیار کر, صحابہ کرام مارے حیرت. اتنے بچے ہیں, ان بچوں میں سے ایک ہی بچے کو حضور نے گود میں اٹھایا اور پیار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے کے بعد بچے کو زمین پر رکھا اور آگے چلنے لگے. ایک صحابی نے پڑھ کر پوچھا, صحابہ کی عادت تھی جو کبھی کام حضور نے نہیں کیا اور کر رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی, صحابہ پوچھ لیا کرتے.
بے شک بے شک.
ایک صحابی نے پوچھا, کیا وجہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بچوں میں سے ایک ہی بچے کا آپ نے انتخاب کیا اور اسے گود میں اٹھایا اور اسے پیار کر دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, سنو یہ بات یاد رکھنا. جو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگوں, ایک دن میں حسین کے ساتھ چل رہا تھا. چھوٹے سے بچے حسین تھے. میں حسین کا ہاتھ پکڑ کر لے کر چل رہا تھا تو یہی بچہ پیچھے سے آیا اور میرے نواسے حسین کے پیر کے نیچے کی مٹی لے کر اپنے منہ اور سینے پر. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اس ننھے بچے کی یہ ادا مجھے بہت پسند آئی. میرے حسین سے تو یہ محبت اتنی کر رہا ہے کہ پیر کے نیچے کی مٹی کو اپنے منہ اور سینے پر ملنے لے کے لیے اپنی خوش نصیبی اور سعادت سمجھتا ہے. آواز پہنچ رہی ہے نا؟ حضور فرماتے ہیں, اس بچے کا یہ عقیدت مندانہ انداز مجھے بہت پسند آیا اور جب یہ بچہ آج میرے سامنے آیا تو اس کی اس عقیدت کے جذبے نے مجھے اس بات پر اکسایا کہ اس بچے کو اٹھا کر سینے سے لگائے اور اسے پیار کرے. اس حدیث کو جب میں نے پڑھا تو میں سوچنے لگا, ایک ننھا بچہ
قدم حسین کی مٹی کا احترام کرتا ہے اور اس سے عقیدت رکھتا ہے تو حضور کے سینے سے لپٹنے کا اسے موقع ملتا ہے، حضور اس سے پیار کرتے ہیں۔ اگر یہ مسلمان امام حسین اور اہل بیت سے سچی محبت کرے، خدا کی قسم مصطفیٰ کی روحانیت آج بھی تم کو سینے سے لکھے گی۔ رسول کا پیار جسے مل جاتا ہے دنیا اسے ذلیل نہیں کر سکتی،
بے شک بے شک
دنیا اسے ذلیل و خوار نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہ اس طرح سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے لوگو، یہ تو دنیا میں تمہیں وقار ملے گا اور ذلیل و خوار ہونے سے بچ جاؤ گے، اور جب تم قبر میں پہنچو گے تو مصطفیٰ تمہیں دیکھ کر مسکرا دیں گے، جیسے اس بچے کو دیکھ کر مسکرائے تھے کہ میرے حسین کی پیر کی مٹی سے یہ محبت کرتا ہے، اور جب مصطفیٰ دیکھیں گے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو قبر میں تم لے کے رہو گے سارے محبت کرنے والے تم کو چھوڑ کر منو مٹی میں دبا کر چلے گئے، آج مصطفیٰ دیکھ کر تمہیں مسکرائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت اس منظر کو یوں پیش کرتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جیسے نور کی بات آئی تو نورانی محفل ہے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ برما ہوگی جب طلعت رسول قبر میں، جب حضور کی چمک دمک شروع ہوگی پورا قبر کا ماحول مسکرانے لگے گا، قبر کا ماحول مسکرائے گا اور نور ہی نور برسے گا۔ اہل بیت کی محبت جس نے سیکھ لی وہ جھوپڑے میں بھی رہتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے گھر میں بھی پڑتی ہے، اور یزیدی محل میں بھی رہتا ہے تو ذلت کی موت مرتا ہے۔ حسین کی محبت نشانِ عظمت اسلام، حسین کی محبت قبر اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، امام حسین کی محبت اے لوگوں ہمارے عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ ہے، امام حسین کی محبت ہمیں عملی زندگی میں چاک و چوبند ہونے کا ایک پروانہ ہے۔ پروردگار عالم اس چھوٹی سی محفل کو بڑی بنا دے، کیسے بڑی بنے گی؟ مولانا نے ایک بات کہی ہے کہ چھوٹی چیز کو جب بڑی چیز سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ چیز بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ حج کر کے آئے ہیں یا حج پہلے کر چکے ہیں ان سے آپ پوچھو، حرم شریف سے تھوڑے فاصلے پر دو چھوٹی چھوٹی ٹیکری اور پہاڑی، جب ادھر سے آپ چلیں گے تو رائٹ ہینڈ کی طرف جو پہاڑی ہے اسے صفا کہتے ہیں، اور لیفٹ کی طرف جب دیکھو گے تو ادھر ایک چھوٹی پہاڑی کالے پتھر کی ہے اسے مروہ کہتے ہیں۔ یہ صفا اور مروہ ہیرا جواہر نہیں، اس کے پتھر سونے اور چاندی کے نہیں، یہ پلاٹینم کا نہیں ہے، یہ جو عام پہاڑوں میں پتھر ہوتا ہے وہی پتھر ہے، لیکن اس کو نسبت بڑی اونچی حاصل ہے۔ وہ نسبت کون سی ہے؟ حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل کی والدہ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، ان کا نام ہے ہاجرہ۔ پانی کی تلاش میں صفا کے اوپر چڑھی تھی، آس پاس کہیں پانی ہوگا تو میں اپنے اور بچے کے لیے پانی وہاں سے حاصل کروں، لیکن صفا پر جانے کے بعد بھی پانی کا کہیں نشان نظر نہیں آیا تو آپ اتر کر مروہ کی طرف چلی، مروہ پر چڑھ کر کے اور پانی کی تلاش میں نظروں کو ادھر ادھر گھمایا، وہاں بھی پانی نہیں تھا. پھر بے قراری میں صفا پر آئی، پھر صفا سے مروہ پر گئی، سات پھیرے آپ نے لگائے. یہ صفا مروہ کو ایک دن حضرت حاجرہ جو اللہ کی ولیہ تھی، محبوب بندی تھی، ان کا تلوہ صفا کے سر اور مروہ کے سر پر پڑا تھا. تو رب ارشاد فرماتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ صفا اور یہ مروہ جس پر حضرت حاجرہ کے پیر کی نشانی پڑی تھی، اللہ فرماتا ہے لوگوں، یہ میری نشانی ہے. پتھر تیرا نصیب کتنا اونچا کہ پتھر والا دل بھی حاجی وہاں جاتا ہے تو آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور عقیدت سے اس کا اس کی صحیح کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ پتھر وہ پتھر ہے جو جنت میں جائے. کس لیے؟ حاجرہ کے پیر وہاں پڑے. ایک پتھر یہ ہے، دوسرا پتھر بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا، ایک بائی ڈیڑھ کا پتھر، اتنا موٹا، کالے رنگ کا گردرا ہے. وہ بھی ہزاروں سال سے کعبے کے دروازے کے سامنے ایک اوٹے پر بلوری کانچ کے اندر رکھا ہوا. یہ پتھر کون سا ہے؟ یہ وہ پتھر ہے کہ حضرت ابراہیم جب کعبے کی دیوار بلند کر رہے تھے اور زیادہ وہ بلند ہو گئی، اب دوسرا پتھر اس پر نہیں رکھا جا سکتا تھا. اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، بیٹا ایک پتھر لاؤ، اس پر کھڑے ہو کر میں کعبے کی دیواروں کو چنوں. حضرت اسماعیل وہ پتھر لے کر آئے، حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر دیوار کعبہ کو انہوں نے بلند کیا. تفصیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کا دل اتنا نرم کر دیا کہ اس پتھر نے حضرت ابراہیم کے دونوں پیر کا نشان اپنے سینے میں اتار دیا. جیسے نرم زمین پر آپ پیر رکھتے تو آپ کے قدموں کا نشان ہو جاتا ہے، اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیر کے نشان آج بھی اس میں نظر آتے ہیں. اب اس پتھر کا نصیبہ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فیہ آجا تم بینا مقام ابراہیم. اے لوگو، حرم شریف میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم اس میں بڑی نشانی ہے. ایک پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کا پیر پڑ گیا تو وہ ایسا پتھر نوازا گیا کہ حرم شریف نے آج تک اس کو قائم رکھا اور اللہ کی نشانی ہونے کا شرف حاصل ہوا. اور صرف یہی نہیں، جب حاجی طواف سے فارغ ہوتا ہے تو قرآن کا حکم ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اے حاجیو، اگر تم کو موقع ملے تو اس پتھر کے سامنے دو رکعت نماز پڑھ. کعبہ ہے لیکن کعبے کا ذکر نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، مقام ابراہیم کا ذکر. وہاں دو رکعت پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے. یہ پتھر مت دیکھو، آج وہاں بھی گمراہ یہی ہوا ہے، ہمارے جیسے غوثِ اعظم، ہمارے جیسے خواجہ اعظم، یہاں تک وہ زبان درازی میں آگے بڑھتا ہے، حضور ہمارے جیسے ہیں. ارے منحوس، تیرا منحوس چہرہ دیکھ لے صبح کو تو شام تک کھانا نہیں ملتا، اور میرے مصطفیٰ کو محبت سے دیکھ لے تو جنت کی بشارت. میرے حسین کے قدمے نفس کی مٹی اٹھا لے تو نبی کے پیار کا مستحق. یہ وہ چہرے ہیں یہ وہ پرسنالٹی ہے، یہ وہ شخصیتیں ہیں میرے دوستو جن کا ہم نے محرم شریف میں ذکر کیا ہے، سنا ہے، اور صرف ذکر سنو اور ثواب حاصل کرو۔ مومن کی سیما یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، ذکر سننے کے بعد ذکر جس کا ہوتا ہے اس کے کیریکٹر پر عمل کرنا، یہ تمہاری منزل ہے، یہ تمہاری وہ منزل ہے کہ جس پر چلو گے اے نوجوانوں تو علی اکبر کے ساتھ جنت میں جانے کا تمہیں موقع ملے گا۔ اے دور ہو اس منزل پر پہنچو گے تو حضرت امام حسین کے ساتھ جنت میں جانے کا موقع ملے گا۔ میری ماں بہنوں کو فاطمہ زہرا کے آنچنوں کے سائے کے نیچے جنت میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے، آج ہم نے منزل کی طرف منہ کر کے چلنا چھوڑ دیا ہے۔ اے لوگوں، کہنے والوں نے کہا ہے کہ منزل کا بوجھ بڑھتا ہے غلط روی سے، منازل کا بوجھ بڑھتا ہے مسافروں روی سے چار وہاں بدلتا ہے۔ ایگزامپل ادھارن، سورج اس طرف نکلا ہے، ادھر ڈوبتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، سورج یہاں سے نکل رہا ہے۔ اب آپ سورج کی طرف منہ کر کے چلو تو آپ کا سایہ کدھر پڑے گا؟ نہیں معلوم،
پیچھے
پیچھے پڑے گا نا۔ یہ کوئی غلطی ہوگی تو میں سدھار دوں گا۔ سورج ادھر نکلا ہے، آپ ادھر ہی منہ کر کے چلیں گے تو آپ کا سایہ
پیچھے پڑے گا،
اور آپ جتنی اسپیڈ سے چلیں گے سایہ اتنی اسپیڈ سے چلے گا۔ ہاں، اب معلوم ہوا کہ کچھ یاد ہے۔ آپ بیٹھیں گے تو رک جائیں گے، تو دوڑیں گے تو سب سایہ آپ کے ساتھ چلے گا، سایہ ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اب ایک ڈائریکشن، ایک پوزیشن آپ سمجھ گئے، آپ چلتے چلتے اپنا منہ پھیر لیں، پیٹھ کر دیں سورج کی طرف اور منہ اس کے اپوزٹ میں کر دیں، اب آپ کا سایہ کہاں پڑے گا؟ کامن سینس کی بات ہے، سورج وہی، سایہ نہیں، نہ سورج بدلا نہ سایہ کہیں گیا، بدلا کون؟
ہمارا ڈائریکشن ہے۔
کون بدلا ہے؟ سائے والے بدل گئے۔ پہلے وہ گھر منہ تھا تو سایہ غلام بن کر کے میرے مائی باپ پیچھے پیچھے آ رہا، اور آپ اپنا ڈائریکشن چینج کر لیا، آپ بدل گئے۔ سایہ تو وہی ہے، سورج بھی وہی ہے، لیکن اب آپ چلو گے اور سائے کو ذرا پکڑ کے بتا، سائے پر اپنا قدم رکھ کے دباؤ، کہاں جا رہا ہے؟ وہ رکے گا؟ آپ قدم بڑھائے، وہ بھی قدم بڑھائے۔ اب میں تیرا امام بن گیا، سایہ بولے گا پہلے تو میرا امام تھا، میں پیچھے چل رہا تھا، تو بدل گیا تو میرا مزاج بھی بدل گیا، اب میں تیرا امام بن گیا، تو میرا غلام بن گیا۔ سمجھے کچھ نہیں؟ جب اتنی بات آپ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، میں کم پڑھا لکھا آدمی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جب آپ اتنا سمجھ گئے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وداعیاً للہ بإذنہ وسراجاً منیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا، بلانے والا بنا کر بھیجا، اور سراجاً منیر چمکتا جگمگاتا سورج بنا کر حضور سورج ہیں۔ جب تک مسلمان اس سورج کی طرف منہ کر کے، شریعت کی طرف منہ کر کے چل رہا تھا، سارے قیصر و کسرا، ساری حکومتیں، سارے ظالم سائے کی طرح ہاتھ جوڑ کر کے پیچھے پیچھے آتے تھے، اور جس دن تم نے اپنا ڈائریکشن چینج کر لیا, اب دنیا داری کی طرف چل رہے ہو اور مصطفیٰ کی شریعت سے منہ پھیر لیا, تو آج ظالم تمہارے آگے آگے جا رہا ہے اور تم اس کی جی حضوری کرتے ہوئے پیچھے. اپنا ڈائریکشن بدلو گے کہ نہیں؟ امام حسین نے یہی کردار کربلا میں پیش کیا ہے, یہی کہہ رہا ہے میری طرف دیکھو, حسین کہہ رہے ہیں میں مصطفیٰ کی طرف دیکھ چکا ہوں. اور آخر تک اپنا ڈائریکشن نہیں بدلا تو امام حسین وہ ہیں کہ آج پوری دنیا میں سروے کریں. اس جگہ کا نام کیا؟
گابٹ.
گابٹ گابٹ میں آپ ہر گھر میں جا کر کے پوچھو کہ تمہارے یہاں کوئی یزید نام کرتے ہے؟ اسی کا نام یزید ہے. حالانکہ نام برا نہیں ہے, اس سے پہلے کتنے صحابہ کرام کے نام ہیں, صحابہ کرام کے بچوں کے نام ہیں, لیکن جب اس ظالم نے امام حسین کے ساتھ گستاخی کی تو نام برا نہیں ہے, نام والا برا ہے, اس لیے اب اس نام کو رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں.
بے شک.
اور میرے حسین کا نام غلام حسین, رضا حسین, محمد حسین, احمد حسین, حسن حسین نام ہے کہ نہیں؟ ہر گھر نہیں تو ہر گلی کوچے میں کوئی نہ کوئی حسین نام کا ملے گا. ایسی ہے زندگی, حسین نے ڈائریکشن نہیں بدلا تو آج تک حسین زندہ ہے, اور یزید نے شریعت سے منہ پھیر لیا تو آج لعنت کا حقدار بن رہا ہے. ڈائریکشن چینج مت کرو, ڈائریکشن کو پھر ایک مرتبہ اپنے ڈائریکشن کو بدل کر اور مصطفیٰ کی شریعت کی طرف اے نوجوانوں چلو. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, آؤ توبہ کر لو آج محرم کے زمانے میں. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, سن لو, میں تم سے یہ مانگتا ہوں کہ توبہ کر لو, ڈائریکشن چینج کر لو. میں ممبر پر بیٹھ کر قسم کھا کے کہتا ہوں, جب تم ڈائریکشن چینج کر کے مصطفیٰ کی شریعت پر چلتے ہوئے نظر آؤ گے, رحمت خدا بندی تمہارے پرانے گھروں میں بھی پہنچے گی. یہ میرا پیغام ہے جو کربلا کی دھرتی سے ذرہ ذرہ دے رہا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. ایک کربلا مچا دو کہ اب ہم دنیا کا گلا جھوڑ دیں گے اور نماز پڑھیں گے, دینداری کی طرف چلیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت چینج کرنے اور بدلنے کی کوشش کرے. حدیث بعدہ یومن ہے, اب کون سی بات ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو؟ کوئی نیا نبی آئے گا, نیا قرآن اترے گا, نئی حدیث آئے گی؟ تو نو چاند دروازہ بند ہو گیا, خاتم النبیین آ گئے, اب انہی کی شریعت کی طرف چلو, ڈائریکشن بدل دو, انشاءاللہ تمہاری حالت چینج ہو جائے, کامیابی تمہارے ساتھ آئے گی. وما علینا الا البلاغ, گھر میں اور جو میں پڑھاتا ہوں وہ پڑھتے چلے جائیں. پڑھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, دلے مارا
کن مستقیم
بے
حق پہ
دیا
کا نام بدو
بھیا
کا نسری
یا
اللہ
یا
رحمان
یا
رحیم
میں
توبہ کرتا ہوں
اپنے گناہوں سے
میری توبہ قبول
فرما
نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا
شریعت
پر چلا
اہل
سنت کے مذہب
پر
قائم رہوں گا
گمراہوں سے
وحادیوں
سے
بچتا رہوں گا
نماز
روزے
ہر
فرض
ہر
واجب کو
ان
کے وقتوں
پر
ادا کرتا رہوں گا
گناہوں
سے بچتا رہوں گا
میں
نے اپنا ہاتھ
دیوانے
کیے
دیرے
دستگیر
محبوب
سبحانی
سیدنا
عبد القادر جیلانی
غوث
اعظم
رضی
اللہ تعالی
عنہ
کے ہاتھ میں دعا
الہی
مجھے
غوث
پاک کے
سچے
مریدوں میں
غلاموں
میں
قبول
فرما
قیامت
کے دن
ان
کے گروہ
میں اٹھا
آمین یا رب العالمین دعا کر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سنته والجماعه اللهم نور قلوبهم بنور الايمان وبنور الاقامه وبنور الاخلاص
امين
يا نور النور قد الاسماء والصفات وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين صلوات وسلام عليه
مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا کو سلام شمعِ قدرِ ہدایت تیرا کو سلام دور نزدیک تیرے سننے والے وہ کان دور نزدیک تیرے سننے
Amen.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہماری اس بزم حسینی کو قبول فرما لے.
آمین.
العالمین اپنے کرم سے جو کچھ بیان کیا ہے گیا ہے مسلمانوں کے دلوں میں، اس سے اثر پیدا فرما کر انہیں عملی زندگی عطا فرما دے. بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، نمازیوں کے سجدوں میں خلوص پیدا فرما دے. مسلمانوں پر جو الہ العالمین ظلم و ستم کے بادل چھائے ہوئے ہیں اس کو ہٹا کر امن و سکون عطا فرما دے. یا اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے. الہ العالمین ہے جو اس گاؤں کے رہنے والے ہیں، سنیت کا جوش و خروش اسی طرح انہیں قائم کرنا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت پر ثبات قدمی عطا کرنا ہے. جو لوگ بے روزگار ہیں مولا انہیں خوب روزیاں عطا کرنا. جو روزگار والے ہیں ان کی تجارتوں میں برکتیں عطا کرنا. جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے. الہ العالمین پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات عطا کرنا. قرضداروں کو بارے قرض سے سبو گوش کرنا ہے. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و کار بنا دے. پروردگار عالم جو بچے اور بچیاں بغیر شادی کے گھروں میں تڑپ رہے ہیں مولا غیر سے ان کی شادی کا انتظام فرما. الہ العالمین ہماری بگڑی ہوئی حالت کو صحیح فرما کر دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما. ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر رحمتہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ یا